الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار وأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستہ کریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کی خدمت میں اس سے متعلق چند ضروری باتیں اور میدان معاشر کے حوالے سے اور وقوع قیامت کے حوالے سے اور اس کے بعد دخول جنت اور دخول نار کے حوالے سے اسلامی نظریات، اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر اشاع فرمائے ہیں اس کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ جس طرح کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے کہ سورہ اعراف مکی سورت ہے، تو مکی سورت ہونے کے حوالے سے مکی سورتوں کے خاص مضامین ہوا کرتے ہیں، کیونکہ سامنے جو قوم مخاطب ہے جن سے ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو نصیحت دلائی جا رہی ہے، وہ سرے سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اور بعض ان میں ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود کے منکر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انکار، اور بالخصوص عقیدہ آخرت سے مکمل طور پر انہوں نے انحراف اور انکار کیا ہوا ہے۔ تو مکی سورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے وجود اور وقوع قیامت اور قیامت کے بعد کے مناظر پر تفصیل دلائل اور اس سے متعلق تفصیلی ابحاث اور تمام واقعات اور جو حقیقتیں اس وقت رونما ہوں گی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید اور وجود باری تعالیٰ کے بعد اب میدان معاشر قیامت کا وقوع کس طرح ہوگا اس کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اب آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 50 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے میدان معاشر میں فیصلہ پانے کے بعد اپنے اپنے مسکن اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچنے میں تین جماعتوں کا اور تین طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اہل جنت ہے جن کو جنتی کہا جاتا ہے، اور ایک اہل جہنم ہے جن کو جہنمی کہا جاتا ہے، اور ایک درمیان کا طبقہ ذکر کیا گیا جس کو اعراف کہا جاتا ہے، اہل اعراف۔ اور یہ سورت جو ہے سورۃ الاعراف اسی لفظ کے ساتھ موسوم ہے۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں اعراف کے کئی معنی اور اس کی کئی تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. حضرت امام راضی علیہ رحمہ نے آراف کے کئی معنی بیان کیے ہیں. ایک تو لفظ آراف کو اس کے لغوی معنی کی طرف پھیرا گیا ہے، کیونکہ آراف جمع ہے اور اس کی واحد جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ عرف ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک اس کے معنی کے اعتبار سے اس کی سطح واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ عرف کسی بلند چیز اور نمودار چیز اور باقاعدہ جو آمیزہ اور روشن ہو، اپنی علامت خود ظاہر کرے، اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے عربی ادب کی کتابوں کے اندر ایک خاص جملہ وہاں پر حضرت امام راضی نے ذکر کیا ہے کہ مرغے کے سر کے اوپر جو ایک کلغی لگی ہوتی ہے سرخ کلر کی، جو اس کو تاج کہلاتا ہے، اہل عرب اس کو عرف کہتے ہیں، جس کو ملا کر کہا جاتا ہے عرف الدیق. دیق کہتے ہیں مرغے کو اور عرف کہتے ہیں اس کلغی کو. تو اس کلغی کو جو لال سرخ رنگ کی اس کے ماتھے پر ہوتی ہے، پیشانی پر ہوتی ہے، اس کو عرف الدیق کہا جاتا ہے، یعنی مرغے کے سر پر ابھرا ہوا وہ نشان. تو یہاں پر اس معنی میں مانا لیا گیا کہ عرف آراف اس کی جمع ہے. اس کا معنی ہے کہ یہ حضرات جنت اور دوزخ سے اوپر ایک بالائی جگہ پر ہوں گے. اور ایک معنی اس کا یہ ذکر کیا گیا کہ اس کو بالائی مقام پر لیا جائے تو اس میں حضرات انبیاء کاملین خود تشریف فرما ہوں گے. اور آراف ایک علیین کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی آراف کی صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ وہ حضرات جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں ان کو اس مقام کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور اس مقام میں رکھ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا اپنے فضل سے اور اپنی عطا سے اور اپنے فضل سے ان کو نواز کے جنت میں داخل فرما دے گا. تفسیریں تھیں جس کا میں نے تفسیری درس آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا. آراف کے حوالے سے ایک مسلم شریف کے اندر بڑی پیاری حدیث ملتی ہے جو مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر بھی کرتی ہے، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور منصب اور آپ کے مقام عالی شان کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے. ان احادیث کو میں ملا کر عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا ابتدائی حصہ حضور شیخ الاسلام تقی الدین سبکی علیہ رحمہ، جن کی بڑی معناس کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی طرف زیارت کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے دور کے اندر ابن تیمیہ موجود تھا، اور علامہ تقی الدین سبکی جو حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمت کے والد گرامی ہیں، اور آپ جانتے ہیں تاج الدین سبکی تحقیق اور تفتیش کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، تو حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمت کے والد حضرت علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمت نے ایک پوری کتاب لکھی شفاء السقام الی زیارت خیر الانام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار مقدس کی طرف زیارت کرنا. کیونکہ جس وقت ابن تیمیہ نے اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا تھا معاذ اللہ کہ حضور کی قبر کی نیت کر کے اگر کوئی زیارت کرے گا تو اس کی بیوی بھی نکاح سے نکل جائے گی اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ آج بھی اس کے فتاوی اور کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن ہمارے لوگوں کا پھر بھی دل للچاتا ہے اور کہتے ہیں جناب ان کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، تو یہ تو قیامت کے دن ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. تو آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں جس پر آج بھی حج میں آپ جاتے ہیں تو حج کے اندر آپ کو وہ ڈائریاں دی جاتی ہیں، اس میں آج بھی موجود ہے کہ آپ نے مدینہ جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، روزہ رسول کی نیت کر کے جانا ناجائز ہے. یہ آج بھی آپ حج کر کے آتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے سب، آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ اختلاف خامخواہ ہو گیا ہے، تو دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی سخت توہین ہے. ہمیں مسجد نبوی سے کیا غرض؟ ہمیں مسجد نبوی سے غرض اس لیے ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے. دنیا کی ہر شے کو جو نسبت ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے. اور ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں کہ جس میں باقاعدہ نیت کر کے جانے کا ذکر موجود ہے. وہ حضرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار شریف کی طرف نیت کر کے جانے سے کہ میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس کی نفی میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں لفظ یہ ہے کہ لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ، تین مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہ باندھو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا. یعنی اس حدیث میں آیا ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ کہیں پر رخت سفر نہ باندھو، لیکن یہاں پر حصر نہیں کیا گیا ہے، خصوصیت نہیں ہے. ہاں اس حدیث کا جو معنی امت نے سمجھا ہے ہمیں کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک علماء نے احادیث کا جو معنی ذکر کیا ہے ہم ان علماء کی طرف مراجعات کریں گے. جس پر امت کا اجماع رہا ہے، جن علماء کی شخصیات، ان کا کردار، ان کا انداز، ان کی تعلیم امت کے لیے ایک مسلم اتھارٹی اور ان کی ذات ایک مسلم نظریہ بنی ہے، اور امت ان کو صراط الذین انعمت علیہم میں شمار کرتی ہے، اور ہم نماز میں خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. لہذا یہ جو حدیث ہے لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ، اس کو ہمارے تمام محدثین نے، علامہ عینی ہو، علامہ ابن عسقلانی ہو، علامہ قسطلانی ہو، علامہ تاج الدین سبکی ہو، ان تمام ائمہ نے کہا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو ثواب مسجد حرام میں ملتا ہے، اور جو ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے، اور جو ثواب مسجد اقصیٰ کے لیے حضور نے ذکر فرمایا ہے، اس مخصوص ثواب کی نیت کر کے اگر کسی جگہ پر جانے کا ارادہ کریں تو یہ غلط ہے. یعنی جس طرح کا ثواب، جیسا 100,000 نمازوں کا ثواب مسجد حرام میں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں فلاں کے گھر جا رہا ہوں تو وہاں پر جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے 100,000 نماز کا ثواب ملے گا. تو حضور نے فرمایا، اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ فضیلتیں جو مختص کی گئی ہیں وہ یہاں کے لیے کی گئی ہیں، ایسی فضیلتوں کی نیتیں کہیں اور جگہ پر نہیں کی جائیں گی. لیکن یہ کہنا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں پر کا سفر جائز نہیں ہے، تو اتنا بھونڈا تصور ہے. اسی بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر ہفتے کے دن مسجد قبا جایا کرتے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کانا یأتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کل سبت معاشیا اور راکبا. حضور کبھی پیدل تشریف لے جاتے تھے اور کبھی سواری پر سوار ہو کر ہر ہفتے کے دن مسجد قبا جاتے تھے. تو ایک طرف تو تین مسجدوں کے علاوہ جانے ہی کو منع کر دیا گیا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کہیں پر سفر ممانعت اور حرام قرار پاتا تو سید عالم کا خود ہی عمل موجود ہے. ایک بات. اسی طرح مسلم شریف کتاب المناقب کے اندر یہ روایت البر والصلاح کے اندر موجود ہے، رسول کریم فرماتے ہیں، ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور واقعہ اتنا مستند ہے جس کو بیان کرنے کے رسول اللہ خود ہیں. جس طرح قرآن کی وحی کو حضور خود ذکر فرماتے، اس واقعے کو بھی حضور نے خود ذکر فرمایا. فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک بندے کے ساتھ معاملہ فرمایا. کہا وہ کیا معاملہ؟ کہا ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور جب وہ جا رہا تھا کسی دوسری بستی کی طرف، تو راستے میں اللہ رب العالمین نے فرشتے کو انسانی شکل دے کر بٹھا دیا، اور فرشتہ انسانی شکل میں بیٹھ گیا اور اس بندے کو رک کر پوچھنے لگا کہ اینا ترید، کہاں کا ارادہ ہے تیرا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مسجد حرام جا رہا ہوں، مسجد اقصیٰ جا رہا ہوں، یا مسجد نبوی جا رہا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی کا تو تصور ہی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے. وہ یہ کہتا ہے انی ارید اخلی، میرا ایک بھائی ہے اور وہ فلاں بستی کے اندر رہتا ہے، لیزورہ فی ھذہ القریہ، وہ فلاں بستی کے اندر رہتا ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں رسول اللہ سے ملنے کے لیے ممانعت ذکر کی جا رہی ہے، اور اس حدیث میں حضور بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جو جا رہا ہے، اس فرشتے نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مقصد کو ذکر کیا کہ میں جو فلاں بستی میں جا رہا ہوں وہاں پر ایک میرا دوست، میرا بھائی ہے جس سے میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اب وہ تین مسجدوں کی نیت نہیں، اس خاص بندے سے ملنے کی نیت ہے. وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے اس جانے کا ارادہ کیا ہے، کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا یا دنیاوی کوئی مقصد ہے؟ وہ کہتا نہیں، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پوچھا گیا پھر تو اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا انی احببت فی اللہ، میں اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، قابل توجہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس فرشتے پر وہی فرمائی تھی اور فرمایا کہ میرے اس بندے سے کہو کہ اگر تو اس بندے سے ملنے میری محبت کے لیے جا رہا ہے، اس بندے کا نام خاص کر کے، اس بندے کی شخصیت مشخص کو خاص کر کے وہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ تیرا سفر اگر اس لیے ہے کہ تو میری محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے تو جا، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ تو حضور نے ذکر کیا ہے، ایک عام بندہ ایک عام بندے سے محض اللہ کی محبت کے لیے ملنے جا رہا ہے اور یہ سفر کو جائز رکھا گیا ہے اور رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اللہ اکبر، تو ساری محبتیں اور سارا ایمان اور اسلام تو حضور کے قدوم اقدس اور حضور کے دم کرم سے ہے، تو سید عالم کے طرف حضور ہی کا تصور کر کے جانا، یہ بدعت و شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دن میں سینکڑوں سفر کرتے ہیں تجارت کا، یہاں سے جب مارکیٹ کے لیے جاتے ہیں تو خاص آپ کو لوگوں سے ملنے کا تصور ہوتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ تین سفروں کے اندر ہی اگر خاص کر دیا جائے تو آپ کا یہ تصور کیسے ہوگا اور یہ سفر کس زمروں میں آئے گا؟ بندہ سیر و سیاحت کا سفر کرتا ہے، بندہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا سفر کرتا ہے، بندہ اپنے والدین سے ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے، اگر تین جگہوں کا کے علاوہ سفر ناجائز ہو جائے تو یہ پھر یہ سفر کیسے حلال ہو جائیں گے؟ اور اگر یہ سفر سیاحت اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا سفر جائز ہو گیا، تو ظالم و رسول اللہ سے ملاقات کا سفر کیسے حرام ہو سکتا؟ یہ وہ بنیادی مقصد ہے. تو میں یہاں پر وہ روایت عرض کر دینا چاہتا ہوں. تو حضور تقی الدین سبکی علیہ رحمت جو حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمت کے والد گرامی، یہ ابن تیمیہ کے ہمسر ہے. ان کی کتاب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی ہے، پہلے عربی زبان میں تھی. انہوں نے بڑے زبردست انداز میں ابن تیمیہ کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا. اور جو بنیادی اعتراض ابن تیمیہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے کے انکار کیا تھا، حضرت علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمہ جو اسی کے ہم اثر ہیں اور تاج الدین سبکی کے والد ہیں، انہوں نے اس کے سارے فرسودہ عقائد کے پرخچے اڑا دیے اور پوری ایک مستقل کتاب شفا اس سے کام نقل فرمائی. اب جو میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کتاب کے تعارف کے لیے تھوڑی میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ آپ کے اندر اپنے بزرگوں کا شوق اور ایک تاریخ جو ہے وہ موجود رہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی شمع کو ہر تند و تیز دھند کے اندر اور ہر تند و تیز ہواؤں کے اندر بچا کر رکھا ہے. حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمت نے اس حدیث پاک کو جو آراف کے حوالے سے ہے، اس کا آدھا حصہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ شفاء السقام کے اندر موجود ہے. شفاء السقام میں حدیث یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مصلے پر جلوگر ہیں، اور مصلے پر جلوگر ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی ہے اور ظہر کی نماز پڑھائی، اور اس دوران نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کسی سے کچھ بات کی ہے، یہاں تک کہ آقا نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے اور ظہر پڑھا کر عصر کا وقت آ گیا، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ کسی سے کچھ بات کی ہے. یہاں تک کہ عصر پڑھانے کے بعد مغرب کا وقت آ گیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کسی سے کچھ بات کی ہے. صحابہ کرام بڑے گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو چکے ہوں. اب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کوئی آگے تو بڑھے اور جا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج پوچھے کہ آخر آج پورا دن گزر گیا آپ مصلے پر ہی بیٹھے رہے، اور آپ نماز پڑھائی اور آپ مصلے پر بیٹھ گئے، آپ نماز پڑھائی اور آپ مصلے پر بیٹھ گئے، کسی سے آپ نے گفتگو نہیں فرمائی. یہ آراف کے مقام کو بھی بیان کرتی ہے اور مقام مصطفیٰ کو بھی ذکر کرتی ہے. تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ آگے جائیے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کے بارے میں پوچھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، ان کا حضور کے ساتھ اتنا سنگت اور رابطہ ہے اور سرکار کے گھر میں بے دھڑک آنا جانا اتنا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہمیں شک ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان و عظمت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت میں قریب پہنچا اور قریب پہنچ کر میں حضور کے چہرے کو دیکھنے لگا تو سرکار مسکرا رہے تھے. اور صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ یہ حضور جب اپنی آنکھیں بند کرتے تو حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، اور جب کھول دیتے تو سر جھکا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس ادب کو ملحوظ رکھتے تھے کہ کس طرح حضور سے آنکھیں ملا کر گفتگو کی جائے. میں صحیح بخاری شریف پڑھ رہا تھا کل رات کو، اور مجھے حیرت کی انتہا ہو گئی کہ میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام بخاری شریف موجود ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ آئے 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 آئے. کہا گیا کہ آپ آگے جائیے نا اور آپ جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، آپ کا مزاج معلوم کیجئے کہ حضور آج مزاج پاک میں کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کسی سے کچھ بات کی، غلام دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر کہتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا یہاں تک کہ حضور اپنے چہرے مقدس کو قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں، اور جو انداز تشہد کا ہوتا ہے اتیات پڑھنے کا ہوتا ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح جلوگر ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے بائیں طرف آیا اور قریب سے جب میں نے دیکھا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مکمل بشاشی کے ساتھ مسکرا رہے ہیں. یعنی ایک آدمی انتہائی خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے نا تو اس کا چہرہ پورا کھل جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، اور یہ مسکراہٹ کس اعتبار سے ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ میں آنے والے جمعے کے درس قرآن میں چند تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا. لیکن یہاں پر میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جو ادب کا موضوع چل پڑا. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں جب بھی حاضر ہوتے تھے تو چہرے سے چہرہ ملا کر گفتگو نہیں کرتے. اگر کوئی گفتگو کرتا تھا تو وہ صرف دو شخصیت تھی، ایک سیدنا صدیق اکبر اور ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جس کو بارگاہ رسالت سے خاص یہ درجہ ملا تھا. اور اس میں بھی ان کا گزر اتنا عام نہیں تھا، حضور اگر تنہا بیٹھے ہوں تو پھر یہ دونوں بھی قریب نہیں جاتے تھے. حضور اگر تنہا بیٹھے ہوں تو پھر یہ دونوں بھی قریب نہیں جاتے. تاریخ اور سیرت کی واقعات میں کئی موجود ہیں. ابن کثیر نے سیر نبویہ کے اندر کئی واقعات ایسے نقل کیے ہیں کہ سرکار اگر تنہا بیٹھے ہیں تو یہ دونوں صحابی بھی قریب نہیں جاتے. ہاں حضور ان دونوں میں سے کسی کو طلب فرما لیں تو یہ پھر آگے بڑھتے اور یہ دو گفتگو کرتے اور یہ دو گفتگو کرنا شروع کر دیتے، پھر عام صحابہ آگے تشریف لے آیا کرتے تھے۔ تو یہ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے گویا کہ چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ شفا کے اندر ایک روایت پیش کر کے میں اس درس قرآن کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے پاس میرا غلام موجود تھا، اور راوی کہتا ہے کہ وہ حضرت عمر بن عاص جو حضور کے صحابی ہیں، غلام ان کے پاؤں دبا رہا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے پاک کی بات کی بات ہے۔ غلام نے جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے اور میرے جو آقا ہے یعنی وہ غلام وہ خادم جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص کے بارے میں دل میں سوچتا ہے کہ وہ آج بڑے خوش ہیں، تو اس نے اپنے آقا کو خوش دیکھ کر سوال کر بیٹھا اور حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہا ہاں لے گیا ہوں۔ تو پھر غلام آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، آپ میں سے بھی کوئی لوگ اگر آپ کے کوئی بزرگ نے کسی بزرگ کی زیارت کی تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ وہ کیسے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی؟ تو وہ خادم حضرت عمر بن عاص سے پوچھتا ہے کہ آپ آقا کے دربار میں تشریف لے گئے؟ تو کہا ہاں۔ تو فرمایا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی دفعہ گئے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے خود یاد نہیں۔ تو پھر حضرت عمر بن عاص سے وہ خادم پوچھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خد و خال شریف کیسا تھا؟ آپ کی جبیر مقدس سبحان اللہ کیسی تھی؟ آپ کا رخسار مبارک کیسا تھا؟ آپ کی چشمان کرم کیسی تھی؟ حضرت عمر بن عاص پر ایک کیفیت بن جاتی ہے اور آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، تو نے جرت کیسی کی مجھ سے یہ بات پوچھنے کی، مجھ سے جرت کیسی کی تو نے یہ بات پوچھنے کی؟ اس نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا لیکن جواب تو سن لے، یہ بات جو تو نے سوال کیا کہ آقا کے دربار میں کتنی دفعہ گئے، تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے خود یاد نہیں، لیکن تو جو مجھ سے حضور کے خد و خال شریف کو پوچھتا ہے تو سن لے، گیا تو اتنی دفعہ ہوں کہ مجھے خود یاد نہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ قدموں سے نظر اٹھا کر آپ کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عقیدت ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور بھی عرض کر دوں میں آپ کی خدمت میں، صحابہ اکرام حضور کے پاس بیٹھے ہوتے اور بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش آتا، پوچھتے نہیں، جرت نہیں کرتے پوچھنے کی، خاموش بیٹھے، ان کا ضروری مسئلہ ہوتا، انتظار کرتے کہ کوئی دیہاتی آ جائے، وہ انتظار کرتے کہ کوئی دیہاتی آ جائے، اس لیے کہ دیہاتی آئے گا وہ بے تکلف ہوتا ہے اور حضور اس پر زیادہ کرم فرمائیں گے، وہ ہر طریقے سے باریک بینی سے مسئلہ پوچھتا رہے گا اور ہم اس کے کان میں اپنا سوال ڈالتے رہیں گے کہ یہ بھی پوچھ لے رسول اللہ سے، یہ بھی پوچھ لے رسول اللہ سے۔ تو ہم کسی دیہاتی کو ڈھونڈتے تھے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے پوچھے، اس لیے کہ دیہاتی تو بالکل بے تکلف ہوتا ہے اور حضور اس کے انداز سے ناراض نہیں ہوتے تھے، شفقت فرماتے تھے، اور ہمارے انداز سے بھی حضور ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن ہمیں ڈر لگتا تھا کہ حضور سے ہم سوال پوچھے تو آپ کا رب ناراض نہ ہو جائے کہ تم نے میرے محبوب سے ایسا سوال پوچھ لیا۔ تو آقا تو بڑے شفیق ہیں لیکن آپ کا رب آپ کی محبت میں بڑا غیور ہے، اگر ہم نے کوئی پسو پیش کر دی تو آپ کا رب ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم کسی دیہاتی کو ڈھونڈتے تھے کہ جو حضور کے دربار میں آئے، ہم اس کے کان میں اپنے سوالات کو ڈالتے اور وہ حضور سے پوچھتا رہتا اور حضور مسکرا کر جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت کے آداب بجا لاتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو عشق مصطفی سے فروغ عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو حضور کی محبت سے کشادہ فرمائے، اور قرآن کے مضامین کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے طفیل ہمارے قلوب و جگر کے اندر راسخ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔